ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، قبلہ حضرت مولانا محمد عارف چشتی صاحب، مولانا جلیل احمد اخوان صاحب اور بہاول نگر کے غیور مسلمانوں، آج جامع العلوم بہاول نگر میں منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان قاری سلطان شہید کانفرنس جو 17 اکتوبر 1994 کو اس عظیم الشان میدان میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی شرکت باعث سعادت اور باعث برکت ہے. مجھے قاری سلطان احمد شہید کی شہادت کی خبر امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں ملی. اس وقت میں غیر ملکی دورے پر تھا، مجھے بڑا دلی دکھ ہوا اور اس پر انسان جتنا افسوس کرے کم ہے. قاری سلطان احمد کی شہادت ایک تسلسل کا حصہ ہے جو سپاہ صحابہ کی تاریخ ساز جد و جہد کا نمونہ اور آئینہ ہے. قاری سلطان احمد کی شہادت ہمارے لیے زیادہ تعجب کا باعث نہیں، اس لیے کہ اس راستے میں ہمیں بھی جان دینی ہے، اس راستے میں ہم نے بھی جام شہادت نوش کرنا ہے انشاءاللہ. اس راستے میں ہمارے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے، اس راستے میں ہمیں بھی قبر میں اترنا ہے. آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں نواز شریف صاحب کی تحریک نجات چل رہی ہے، اس میں پچھلے ہفتے 7 آدمی مارے گئے، اسی روز پیپل پارٹی کے لاہور میں 9 آدمی مارے گئے، ایک حادثہ بھی. اور روزانہ آپ اخبارات میں یہ بھی پڑھتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں کتنی موتیں ہوتی ہیں، ہسپتالوں میں کتنے لوگ جان دیتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. موت کا کوئی تعجب نہیں. قاری سلطان احمد کا وقت یہیں تک لکھا ہوا تھا اور اس میں وہ کامران ہو گئے. اگر وہ کسی بس کے حادثے میں مارے جاتا، اگر ہارٹ اٹیک میں خدا نخواستہ شہید وہ مر جاتا، یا کسی اور ذریعہ سے وہ دنیا سے چلے جاتے، تو آج یہ عظمت اور یہ عزت اور یہ رفعت ان کے حصے میں نہ آتا. ہزاروں کی تعداد میں انسان ان کے جنازے میں نہ آتا. یہ سعادت ہے. اور سپاہ صحابہ کا راستہ، جیسا کہ میرے قائد شہید نے فرمایا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. اور صرف یہ سپاہ صحابہ کی جدوجہد کے ساتھ ہی یہ راستہ خاص نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر جد اور ہر کرن میں اور ہر زمانے میں ایسی اولوالعزم شخصیات نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے دین کی آبرو کو بچایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مشیت الہی کے عین مطابق دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق انبیاء کی جماعت ہے. کس کی جماعت؟ توجہ ہے آپ کو؟ آپ معلوم ہوتا ہے تھک گئے، کیونکہ مجھے تو وقت ملتا ہی بہت دیر کے بعد ہے. اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. اور اگر آپ نے تقریر سننی ہے تو بیدار ہو کر بیٹھ رہا ہوں. علامہ عارف چشتی صاحب جیسے خطیب کے خطیبانہ انداز کے بعد آپ کو جگانے میں مجھے بھی کچھ وقت لگے گا. ہے جی، لگے گا یا جاگ جائیں گے بغیر اس کے؟ نہیں، جاگ نہیں رہے. آپ جاگ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو نئی باتیں بتاؤں، لیکن اگر آپ جاگیں گے تو کیا ٹھیک ہے؟ میرا آپ کو پتا ہے کہ میرا موڈ تو تب تقریر کا بنے گا کہ آپ بیدار ہو. لو بیدار بیدار ہو.
غنیمت ہے.
بہاول نگر کے غیور مسلمانوں اسی جگہ پر میں پہلے بھی کئی اجتماعات سے خطاب کر چکا ہوں آپ کو معلوم ہے, لیکن آج کا عنوان نیا ہے. میں قاری سلطان کی شہادت کو اسلام کی لڑی میں پرونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اس گلشن کا حصہ یہ شہادت بن جائے اور تاریخ کا جو تسلسل ہے اس کے ساتھ قاری سلطان کی شہادت کو جوڑ دیا جائے. لیکن اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ہے توجہ میرے بھائیوں, اللہ تعالی کی مشیت میں یہ بات داخل ہے کہ جس شخص نے دین کی خدمت کرنی ہے اس پر پریشانیاں آئیں گی, اس پر مشکلات آئیں گے, اس پر دکھوں کے سائے آئیں گے, اس پر مشکلات کے جھکڑ چلیں گے, اس کو مصائب کی کالی کالی گھٹاؤں میں آنا پڑے گا, اس کو دکھوں کی وادیوں میں اترنا پڑے گا, اس کو عواقب اور رنج و محنت کے عالم سے گزرنا پڑے گا, خواہ وہ پیغمبر ہو, خواہ وہ رسول ہو, خواہ وہ صحابی ہو, خواہ وہ ولی ہو, خواہ وہ کتب ہو, خواہ وہ ابدال ہو, خواہ وہ عام سیاسی ورکر ہو, جو شخص جرت کے ساتھ کسی باطل قوت کے مقابلے میں کسی اسلام کے مشن پر نکلا ہو, دین کے کسی مسئلے پر ڈٹ جانا چاہتے ہو اور کسی باطل قوت کو سرنگو کرنے کا ارادہ کرتا ہو اور حق و صداقت کی آواز پر لبیک کہہ کر اسلام کو سینے سے لگانا چاہتا ہو, اس پر مشکلات آئیں گی, اس پر دکھ آئیں گے, اسے مصائب کی وادیوں میں اترنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ توحید کا پرچم اٹھانے والا, رسالت کا پرچم اٹھانے والا, دین کی دعوت کو اٹھانے والا, صحابہ کی محبت کو اٹھانے والا, صحابہ کی محبت کے نغمے سرانے والا نغمے بھی سرائے, حق کے لیے میدان میں بھی آئے اور اس پر کوئی مشکل نہ آئے, اس پر کوئی پریشانی نہ آئے, اس پر کوئی دکھ نہ آئے, اس کو مصائب کی وادیوں میں نہ اتارا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوگا اس کی نیت میں شبہ ہے, اس کے ارادے میں شبہ ہے, اس کے کردار میں شبہ ہے. اگر نیت خالص ہوگی تو گھاٹیوں میں اترنا پڑے گا, نیت خالص ہوگی اسلام کے کام کے لیے تو ہتھ کڑی پہننا پڑے گی, پیڑی پہننا پڑے گی, شہادت کا جام نوش کرنا پڑے گا. اگر نیت خالص ہوگی تو اسے خون کے دریا کو عبور کر کے جنگوی کے قدموں میں جانا پڑے گا. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ تاریخ کا تسلسل ہے, یہ کائنات کے خلاق نے ہسٹری ایسے بنائی ہے, نظام ایسے بنایا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سپاہ صحابہ تو آج بنی ہے, سپاہ صحابہ تو آج بنی ہے. مجھے بتاؤ زکریا علیہ السلام کو آرے سے کیوں چیرا گیا؟ یہ تو بتاؤ. سپاہ صحابہ آج بنی ہے, جتنا خلوص ہوگا اتنی آزمائش ہوگی. زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ بلند آواز سے براہ راست اللہ کی وحی آتی تھی یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے اپنی قوم سے جان چھڑا کر نکلے, جنگل میں ایک درخت میں خالی جگہ تھی, اس درخت میں داخل ہو گئے اور دشمن نے آ کر اس درخت کو چیر ڈالا, آرے سے چیر دیا. پیغمبر آرے سے چیر گیا. اللہ نے نبی پر امتحان کی اس مشیت کو پورا کرا. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر پر وہی بھی آتی تھی. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا. وزلزلوا حتى يقول الرسول, قرآن کہتا ہے ہلا دیے گئے, حرکت دے دی گئی اور بالآخر انہیں کہنا پڑا, چیخنا پڑا, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے. 18,000 پیغمبروں کو ذبح کیا گیا. تاریخ کے اوراق پڑھو, 18,000 پیغمبر ذبح کیے گئے صرف توحید کے ابلاغ کے جرم. توحید کا پیغام دینے کے جرم میں کتنے نبی ذبح کیے گئے؟ 18,000 پیغمبر. قرآن کھولو, یقتلون النبیین بغیر حق, بغیر جرم کے مارے گئے, بغیر قصور کے مارے گئے, بغیر کسی تلخی اور مزاحمت کے مارے گئے. یقتلون النبیین بغیر حق, کوئی جرم نہ تھا, کوئی قصور نہ تھا. 18,000 پیغمبر. میرے بھائیوں, ایک پیغمبر بتاؤ کہ جس نے آزمائش کے خوف, دکھ کے خوف, تختہ دار کے خوف سے خالق کو چھوڑا ہو, مالک کو چھوڑا ہو. ایک بتاؤ. ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی دین کے کام میں داخل ہوتا ہے اس پر آزمائش ہوتی ہے, وہ نبی ہو یا امت ہو, یہ اصول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا اسلام کی تاریخ میں کہ جس نے توحید کا علم اٹھایا ہو پیغمبروں میں اور صحابہ میں اور مشکلات کے ڈر سے وہ پرچم چھوڑ دیا کہ بھئی میں نہیں کروں. ایسا کوئی نبی نہیں, کوئی صحابی نہیں. تاریخ ساری بھری ہوئی ہے. بھئی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تھک گئے شاید آپ, بیٹھو. غلام رسول شاہ کہنا بیٹھ, حلیف واسی کہنا بیٹھ. بھئی توجہ ہے آپ, کچھ لوگ پیچھے حرکت کر رہے ہیں. اگر اس حرکت جاری رہے گی تو تقریر نہیں جاری رہے گی, یہ یاد رکھا. کافی دیر بیٹھے نے وہ بوڑھے بابیاں کو پیشاب بھی آ جاتا. جس طرح بقول شورش کشمیری کے کہ جب وہ تقریر شروع کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جس آدمی کی شادی کو 6 مہینے ہوئے وہ جا سکتا. ٹھیک ہے بھائی, میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں, جس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے وہ جا سکتا. سپاہی صاحب آ رہا تھی تو ہوئی نہیں مل رہا ہے. توجہ, یہ بھی ایک المیہ کہ شادیاں جلدی نہیں ہوتی, ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہتے ہیں جی پتا لگتا ہے سپاہی صاحب آ رہا تھا منگنی توڑ لینے لگے, انشاءاللہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. توجہ ہے آپ کی. چلوں میں آگے, اس عنوان کا آغاز کروں, لیکن آپ کی توجہ چاہیے. اگر توجہ ہوگی تو بات ہوگی. بھئی یہ پیچھے آدمی جو حرکت کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. میری طرف توجہ فرمائیں اور سکون کا مظاہرہ کریں. میرے بھائیوں, یہ بات اصول کی ہے کہ 144,000 پیغمبروں, 124,000 انبیاء اور 144,000 صحابہ, کوئی شخص آپ بتائیں کہ ظلم سے زیادتی سے ڈر کر اس نے دین کو چھوڑا. اور ایک اور بات بتاؤں کہ 1,24,000 انبیاء میں ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کی قوم نے گھر سے باہر نہ نکالا. ایک نبی, یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ ہر نبی کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے بکریاں چرائیں, کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی. لیکن یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اس کی قوم نے گھر سے نہ نکالا ہو تکے دے کر نکالا. اور صحابہ کرام کی تو آپ مثال کو بالکل سامنے رکھیں کہ صحابہ کی تعداد 1,44,000 ہے, لیکن مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. باقی 1,34,000 کہاں گئے؟ گھر مکے میں تھا, قبر قسطنطنیہ میں بنی. گھر مدینہ میں تھا, قبر چین میں بنی. گھر تبوک میں تھا, قبر مصر میں بنی. صحابہ کرام اللہ کا دین لے کر پوری دنیا کے خطوں میں پہنچے, شہادتوں نے, تکلیفوں نے, مشکلات نے, مصائب نے, سوانے اور عواقب نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. ایک واقعہ قرآن میں آتا ہے, اس کو نقل کر کے آگے چلتا ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. قرآن کہتا ہے اصحاب الرس, رس جانتے ہیں؟ رس عربی زبان میں را اور سین پرانے اور گندے کنویں کو کہتے ہیں. قرآن میں رس کس کو کہتے ہیں؟ گندے کنویں کس کو؟ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے اصحاب الرس کے, گندے کنویں والوں کو یاد کرو. گندے کنویں والا کون شخص تھا؟ قرآن کا واقعہ. اس پیغمبر کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام. بڑے جلیل پیغمبر, اپنی قوم کو دعوت پیش کی. قوم کے بادشاہ اور سردار نے کہا کہ دعوت بند کر دے, میری قوم کا آدمی ہو کر مجھے دعوت دیتا ہے, میرے دین کو بدلنا چاہتا ہے. پیغمبر نے کہا تیرا دین غلط ہے, تیرا عقیدہ غلط ہے, توحید کا پیغام سچا ہے. پیغمبر باز نہ آئے. پیغمبر نے ہر چوک میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, او لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, اعلان کیا ہر چوک میں, ہر گلی میں, ہر بازار میں. پیغمبر بادشاہ وقت نے گرفتار کیا, جیل میں ڈال دیا. کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد پیغمبر باہر آئے, پھر اعلان کیا بازاروں میں قول لا الہ الا اللہ. بادشاہ نے کہا یہ ضدی ہے, یہ باز نہیں آئے گا. ایک گندا کنواں تھا اس شہر میں, گندا کنواں. پیغمبر کو اٹھا کر بادشاہ کے حکم سے گندے کنویں میں پھینک دیا گیا. گندے کنویں میں پیغمبر اور ایک پتھر کا تودا لا کر اس کے منہ پر رکھ دیا گیا. نبی کنویں میں بند ہے اور اوپر پتھر کا تودا رکھا. اللہ کا رسول بند ہے, کنویں میں بند ہے, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی شخص اس علاقے میں نبی کا صحابی نہیں تھا. پیغمبر تبلیغ کرتا تھا, لوگ مذاق کرتا تھا. پیغمبر دروازوں پر گیا, حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو بوڑھوں نے مارا, بچوں نے مارا, جوانوں نے مارا, گلیوں میں مارا, بازاروں میں مارا, دکانوں پہ مارا. لیکن پیغمبر آواز لگاتا ہے اے لوگوں,
لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے اس شہر میں اس نبی کا کلمہ پڑھا. پیغمبر کنویں میں بند, ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزرا, گندا کنواں, زہریلا کنواں, بدبودار کنواں, اللہ کا رسول اس میں بند ہے اور کنویں کا اوپر کا حصہ بند کر دیا گیا. کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا, کوئی اسے بلا نہیں سکتا. ایک طرف چھوٹی سی بوری جو اس پتھر کے کنویں کے منیر پر رہنے کی وجہ سے کھلی تھی. حضرت حنظلہ کا ایک صحابی تھا جو دوسرے علاقے میں رہتا تھا اور وہ پانی کی مشکیں بھرتا تھا, پانی ماشکی تھا. اس ماشکی کو تیسرے دن کسی نے کہا کہ حنظلہ کو گرفتار کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. وہ روتا رہا, روتا ہوا آیا, دن کو چودھریوں اور سرداروں کے ڈر سے اپنے نبی سے نہ ملا. آدھی رات کے وقت, آدھی رات, رات کے ایک دو بجے کا وقت, چاند کی چاندنی ہے. ڈرتا ہوا, ان کا ایک ہی صحابی دنیا میں تھا اور وہ ڈرتا ہوا اس کنویں کے منیر پر آیا اور اس کنویں کے منیر پر آ کر اس اپنا منہ اس موری کے ساتھ لگا کر کہتا ہے یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی. یہ کہا اور یہ کہہ کر اس نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, آپ یہاں موجود ہیں, اے حنظلہ میرے پیغمبر آپ کنویں میں ہیں. تو حضرت حنظلہ نے جواب دیا ہاں میں کنویں میں موجود ہوں. تو حضرت حنظلہ کے سامنے اس امتی نے کہا, اس مالی نے کہا, اس ماشکی نے کہا کہ یا نبی اللہ اس حالت میں میرے لیے کیا ہوتا, مجھے بتاؤ. میں تمہارے دروازے پہ, میں تمہارے تمہارا امتی بے سر و سامان, آج مجھے پتا چلا, آج ہی میں آیا ہوں اور منیر پر منہ رکھ کے تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے. بہاول نگر کے مسلمانوں, میرے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا وہ چیخ کر کہتا کہ تم کہاں پر گئے ہو, تم جلدی کیوں نہیں آئے, تمہیں جلدی آنا چاہیے تھا, میں تیرا قائد ہوں, میں تیرا بڑا ہوں, تو مجھے کیوں نہیں نکالتا, تو اپنی برادری کو لا, میرے اس کنویں کے پتھر کو ہٹا, میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا یقیناً یہ بات کرتا. لیکن وہ اللہ کا رسول تھا. جب اس اللہ کے رسول سے اس امتی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے, تو پیغمبر نے کنویں سے جواب دیا سنو بہاول نگر کے لوگوں, اس پیغمبر نے جو کنویں میں بند تھا اس نے کنویں کے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اے میرے امتی کلمے پر پکا رہنا, اے میرے امتی لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا. بس اتنی بات. وہ رو پڑا, اس نے رو کر کہا اے اللہ کے رسول میں کلمے پہ پکا رہوں گا, مجھے بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے. پیغمبر نے کہا اگر تم مجھے نکالنے کی کوشش کرو گے تو لوگ تجھے مار ڈالیں گے, تو مر جائے گا, میرا تو کوئی امتی دنیا میں نہیں رہے گا جو اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرتا ہے. تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو آ کر پتھر کو ہٹائے, تیرے لیے حکم صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا, تجھے جلا دیا جائے تب بھی پکا رہنا, تیری چمڑی ادھیڑ دی جائے تب بھی پکا رہنا, تجھے لٹکا دیا جائے تب بھی پکا رہنا. وہ رو کر کہتا ہے اے پیغمبر میری کھال اتار دی جائے, میں کلمے کو نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے, سات دن گزر جانے کے بعد اس نے کہا چلو یار حنظلہ کو نکالو, ہے تو ہماری قوم کا, ہے تو ہمارے شہر کا, اب بدل گیا ہوگا, اب ارادہ بدل گیا ہوگا. سات دن ہے گندے کنویں میں گزر گئے ہیں, بھوک سے مر نہ گیا ہو, پیاس سے مر نہ گیا ہو, چلو جاؤ اس کو دیکھو, اگر زندہ ہے تو نکالو, یقیناً بدل جائے گا. اتنی کاٹ تو کوئی آدمی نہیں کٹ سکتا, اتنی تکلیف تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. آئے جلاد, آئے قاتل, آئے پولیس کے افسر, آئے اس کے ملازم, آئے اس کے سواری, آئے انہوں نے مل کر پتھر ہٹایا اور پتھر ہٹا کر کہا حنزلہ کیا خیال ہے؟ حنزلہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ مسلم. دول کوئے میں بند ہے اور اوپر مٹی پڑ رہی ہے, اور جب مٹی اس کے سر پہ پڑتی ہے تو وہ کلمہ طیبہ کی صدا بلند کر رہا ہے. میرے بھائیوں, پیغمبر کنویں میں مٹی پڑتی ہوئی جب یہاں کندھوں تک مٹی آئی, سارا کنواں مٹی سے بھر گیا اور کندھوں تک مٹی آئی, تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب صرف سر باقی رہے گا. بادشاہ نے کہا, سردار نے کہا, حنزلہ اب کیا خیال ہے؟ صرف تیرا سر باقی رہ گیا. اس نے کہا میرے ایمان کی حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا. نے کہا تو ابھی زندہ دفن ہو جائے گا. نے کہا جو ہوتا ہے ہوگا. چنانچہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کنویں میں تھا اور کنویں میں اللہ کے رسول کے جسم پر مٹی ڈال دی گئی اور سر بھی مٹی میں زندہ دفن کر دیا گیا. پیغمبر مٹی میں زندہ دفن ہو گیا, اوپر مٹی نیچے مٹی, درمیان میں اللہ کا پیغمبر تھا. اور جب مٹی کنویں کے کنارے تک پہنچ گئی تو وہ قوم کے جو سب چودھری تھے وہ مٹی پر کھڑے ہو کر ناچنے لگے. نبی کنویں میں بند تھا, نبی دفن ہو چکا تھا, نبی کا سانس بند ہو چکا تھا, اور اوپر کنویں کے جب وہ ناچنے لگے تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. اور قرآن نے دو موقع پر جس عذاب کو نقل کیا ہے, قرآن کہتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرمایا اے جبریل اب انتہا ہو گئی ہے, اب میرا غضب جوش مارتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, نیچے والا حصہ اوپر کر دے, اوپر والا حصہ نیچے کر. پیغمبر کنویں میں بند رہا لیکن کلمہ نہیں چھوٹا. کلمہ توحید کی دعوت ہے, ایمان کی دعوت ہے, دین کی دعوت ہے. آؤ اسی جگہ سے اٹھا کر میں تمہیں ایک انگریز ایڈورڈ گبن, بہت بڑا سکالر ہے مستشرقین یورپ کا, 22 جلدوں میں اس نے ہسٹری آف اسلام کتاب لکھی. اس نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا. آپ کا ایمان تازہ ہو. میرے بھائیوں دیکھو, گبن کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا دور خلافت تھا, قیصر روم کی پہلی جنگ, روم کے بادشاہ سے پہلا مار, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 15,000 سے زیادہ فوجیں قیصر روم کے مقابلے میں گئی. جنگ ہوئی, لشکر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اس پہلے مارکے میں مسلمانوں کو فتح نہ حاصل ہوا. شکست میں قیصر روم کے اس پہلے مارکے میں وہ یہ کہ صدیق اکبر کا یہ دور خلافت تھا, 15,000-20,000 کی فوج تھی. شکست ہوئی تو شکست میں 600 صحابہ قید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 600. 600 صحابی قید ہوئے. اور جب وہ قیدی قیصر روم کے دربار میں پیش کیے تو منظر عجیب تھا. ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی, پاؤں میں رسیاں, اور ان کو چکر کر رسیوں سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. 600 قیدی. ان قیدیوں میں ایک بڑا حسین و جمیل آدمی تھا اور بہت ہی حسین. علماء عرب نے لکھا ہے اور یہ بات گبن نے بھی کہی ہے کہ عرب کی تاریخ میں جتنے لوگ گزرے صحابہ کے دور میں ان میں 3 آدمی بڑے خوبصورت تھے جن کے حسن کا چرچا پورے عرب میں ہوا. ان میں ہے ایک حضرت دہیہ قلبی جن کی شکل پر جبریل امین اترتا تھا, اور ایک حضرت خدیب بن عدی اور ایک حضرت حذافہ سہمی ہے، اور یہ جو حضرت حذافہ سہمی ہے یہ تیسرے آدمی ہے، ان کی عمر 35 سال ہے، وہ خالص جوانی کی عمر ہے اور اتنے خوبصورت ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی آدمی بے ساختہ حسن کی داد دیے بغیر نہیں جا سکتا. قیدیوں میں یہ حذافہ سہمی بھی تھے، بادشاہ نے جب قیدیوں کو دیکھا تو ان کے سامنے یہ حذافہ سہمی آئے، اس نے باقیوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا اس کی رسیاں کھولو، اس نوجوان لڑکے رسیاں کھولی. تو بادشاہ کا پہلا سوال کیا تھا، توجہ سے سنو، بادشاہ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حذافہ. کہاں کا ہے؟ جو سہمی قبیلے کا ہوتا. تیرا ان بدوؤں سے کیا کام؟ کبھی تو نے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھا کہ تیرا حسن اور ان بدوؤں کا حسن، تیرا رنگ اور ان کا رنگ؟ اس نے کہا میں ایمان لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ میرے ساتھی. بادشاہ نے کہا کس پر ایمان لایا؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ. کہتے کیا ہو؟ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بادشاہ نے کہا کہ محمد جو مکے میں نبی آئے، بدوؤں میں نبی آئے، ان کو مانتے؟ اس نے کہا اس کو مانتا. بادشاہ نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا، اس محمد کو چھوڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے کہا اگر تو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تجھے ابھی رہا کر دوں گا، اور رہا کر کے اپنی لڑکی کا رشتہ تجھے دے دوں گا، اور اپنی بادشاہت میں تجھے آدھا حصہ دے دوں گا، تو چھوڑ ان کو. تیرا حسن، تیری جوانی، تیرا کمال، تیری وجاہت، تیرا جسم، ایسی تو رانائی اس پورے عرب میں کسی کی نہیں، چھوڑ دے. حذافہ سہمی نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں میرے پاس کوئی چیز نہیں رہی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ بادشاہت تیرے پاس ہوگی، لڑکی تجھے دے دوں گا، پیسہ دے دوں گا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. بادشاہ نے کہا اچھا اس کو پکڑو، علیحدہ کرو. اسے رہا کر دیا، رہا کر کے ایک محل میں بند کر دیا، بہت بڑا محل تھا. بادشاہ نے 4-5 دوشیزہ لڑکیاں اس محل میں رکھ دی، لڑکیاں اس محل میں تھیں، اور انہیں کہا کہ اس کو بہلاؤ، پھسلاؤ، یہ ایسے باز نہیں آئے گا. اب دیکھیں کنواری لڑکیاں جوان اس محل میں تھیں، عیش و تناب اور لباس اور جناب کھانے وہاں موجود تھے. 6 دنوں کے بعد بادشاہ وہاں آیا اور لڑکیوں کو علیحدہ کر کے کہتا ہے اس لڑکے کو کیسا پایا؟ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنا خوبصورت آدمی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. لیکن بادشاہ سلامت تم حیران ہو جاؤ گے کہ 6 دن ہو گئے اس نے نظر اٹھا کر ایک عورت کی طرف نہیں دیکھا، ایک لڑکی کو نہیں دیکھا. کہا کیا بات ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم، یہ کوئی زمین کا آدمی تھوڑا ہے، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے کہ جس نے نظر نہیں اٹھائی. اس نے کہا حذافہ ادھر آؤ. حذافہ کو بلایا، بلا کر کہا تو ابھی بھی دیوانہ پن کر رہا ہے، چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا یہ بڑی مضبوط ہڈی معلوم ہوتی ہے کہ جو لڑکیوں کے بہلاوے میں بھی نہیں آیا، اسے لاؤ باہر. باہر لایا گیا. بادشاہ کا تخت جہاں لگا تھا اس کے ساتھ محل کی فصیل تھی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس حذافہ سہمی کو محل کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس حذافہ سہمی کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے، پاؤں میں میخ اور ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے، اور اس حذافہ سہمی کے جسم کو دیوار کے ساتھ چن دیا گیا. اس کے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا لیکن زبان سے وہ کلمہ طیبہ پڑ رہا تھا، اس کے پاؤں سے لہو بہتا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا. 4-5 دن ہو گئے اس کا جسم اس طرح دیوار پہ لٹکا رہا، لوگ اس کے حسن کو دیکھتے اور اس کے کلمے کو سنتے، مرتے حیرت میں ڈوب جاتے. بادشاہ کہتا ہے ایسا مضبوط آدمی نہیں دیکھا. کئی دن گزر گئے، وہ لٹکا رہا، کلمہ کی آواز بلند کرتا رہا لیکن خون نچڑنے کے باوجود اس کے ایمان میں فرق نہیں آیا، اس کے حسن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. 4-5 دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا اس کو اتارو، دیوار سے اتارو. لوگ ہم ظالم کہیں گے، اب تو وقت بہت گزر گیا. میرے بھائیوں اس کو اتارا گیا، میخوں کو نکالا گیا. بادشاہ نے کہا آخری مہلت دیتا ہوں، ابھی تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اس نے کہا جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، لیکن میں اپنے پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمانوں، اس عظمت کو دیکھو، اس بلندی کو دیکھو، اس رفعت کو دیکھو، اس تاجدار رسالت کی اس غلامی کو تو دیکھو کہ وہ نیچے آ چکا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس پر کئی گھنٹے لگائے، وہ نہیں مانا۔ بادشاہ نے کہا آگ جلائی جائے، چنانچہ آگ کا چکھا جلایا گیا اور اس کے ارد گرد ایک کوفن لگا دیا گیا اور ایک تیل کا کڑاہ رکھا گیا۔ آگ جلتی رہی، تیل پکتا رہا۔ جب تیل پکنے لگا تو بادشاہ نے کہا حذافہ آخری وقت ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ حذافہ نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں توبہ نہیں کر سکتا، میں پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا اسے اٹھا کر اس ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دو، اس دہکنے والے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ تیل پک رہا تھا، حذافہ کو اٹھا کر اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ دیگ پر تیل پک رہا ہے، آگ چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ عبرت کا انجام ہے، اتنا بڑا انجام، اتنا برا انجام کسی کا نہ ہو۔ بادشاہ ایک دوسرے کو کہتا تھا، لیکن چار گھنٹے گزر جانے کے بعد جب اس کڑاہا کو نیچے اتارا گیا، گبن کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہڈیاں جل گئی ہو گئی، جسم جل گیا ہوگا، راک ہو چکا ہوگا، لیکن چار گھنٹوں کے بعد جب اس کے جسم کو نکالا گیا، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، یہ کلمہ طیبہ کی روح ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ دین کی قوت ہے، یہ شریعت کی قوت ہے، یہ اسلام اور یہ دین جو تجھے یہاں مل گیا، جو مجھے یہاں مل گیا، جس کے لیے قاری سلطان احمد نے جامع شہادت نوش کیا، کیا تو جانتا ہے کیا دین ایسے مل جاتا ہے؟ اگر اسلام، اگر دین، اگر توحید کا پرچم، اگر توحید کی دعوت اتنی آسان ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں میں نہ اتارا جاتا، نوح علیہ السلام کو طوفان میں نہ لایا جاتا، زکریا کو آرے سے نہ چیرا جاتا، ابراہیم کو آگ میں نہ جلایا جاتا، اس عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں نہ ڈالا جاتا، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا جاتا۔ اگر دین کی دعوت آسان ہوتی، تیرا پیغمبر اپنے دندان شہید نہ کراتا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا نہ جاتا، سمیا کے ٹکڑے نہ ہوتے، خبہ خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا نہ جاتا، حضرت خبیب کو مکہ کے چوک میں پھانسی نہ دی جاتی۔ اگر دین ایسے مل جاتا تو بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں نہ تڑپتی، اور کے پہاڑوں پہ 70 صحابہ کی لاشیں نہ تڑپتی، حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے نہ ہوتے، تبوک کے میدان میں 6 صحابی شہید نہ ہوتے۔ اگر دین ایسے مل جاتا، او اگر دین کی دعوت ویسے کامیاب ہو جاتی تو احد کے پہاڑوں پہ صحابہ کی لاشیں نہ تڑپتی، اگر دین ایسے مل جاتا خندق کی کھائیوں میں 19 صحابہ ذبح نہ کیے جاتے، پیرے مئونہ پہ 77 صحابہ کی لاشیں نہ تڑپتی، اگر دین ایسے مل جاتا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، 125 لڑائیاں خالد ابن ولید کبھی نہ کرتا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کبھی نہ ہوتے، عمار ابن یاسر کے کو ذبح کبھی نہ کیا جاتا، بنی نجیان کے قبیلے میں آسم بن ثابت انصاری کی لاش کو پہاڑوں پہ ٹکڑے نہ کیا جاتا۔ دین ایسے مل جاتا، آؤ میں آگے بڑھوں، دین ایسے مل جاتا تو سعید ابن جبیر کو حجاج کی عدالت میں ذبح نہ کیا جاتا، دین ایسے مل جاتا تو ابو حنیفہ کو جیل میں نہ ڈالا جاتا، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ اٹھتا، 90,000 آدمی جنازہ دیکھ کر محمد کا کلمہ نہ پڑھتا۔ اگر دین کی دعوت ایسے مل جاتی، اگر دین گھر میں بیٹھے بٹھائے مل جاتا، امام احمد بن حنبل کی پشت پہ روزانہ 40 کوڑے کبھی نہ لگتے، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں کبھی نہ پھرایا جاتا، امام شافی کو امام شافی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جاتا، امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید نہ کیا جاتا، امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا نہ جاتا، امام غزالی کو
بغداد کے جنگلوں میں چرایا نہ جاتا، امام راضی پر اذیتیں نہ آتی، عزیز ایسے مل جاتا، ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کی جیل سے نہ اٹھتا، دین ایسے مل جاتا، مجدد الفسانی کے انگوٹھے نہ کاٹے جاتے، شاہ ولی اللہ کو جیل میں نہ ڈالا جاتا، شاہ سے عزیز پہ اذیتیں نہ آتی، دین ایسے مل جاتا، باٹا بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ سید احمد شہید کی گردن نہ کٹتی، دین ایسے مل جاتا، 1857 کی جنگ آزادی میں 10,000 علماء چاندنی چوک سے لے کر دلی اور خیبر تک درختوں پہ لٹکائے نہ جاتے، دین لینے کے لیے لاشیں تڑپ دے گی، دین لینے کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، صحابہ کی محبت کے لیے تڑپنا پڑے گا، لاشوں کو تڑپانا پڑے گا، بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا، بیویوں کو بیوہ کرانا پڑے گا، سب کچھ لٹانا پڑے گا، تب جا کر قیامت کے دن محمد کی غلامی نصیب ہو۔
نعرہ تکبیر، رسالے حضرت صحابہ، آل صحابہ، علی اسلام۔
آج میری جماعت کا بچہ بچہ کیوں صحابہ کی عزت کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ فیصل آباد میں پرسوں ایک لڑکا آبد شہید ہوا، رات بہاڑی میں یوسف گجر شہید ہوا، قاری سلطان کی شہادت ہوئی، کراچی میں لاشیں تڑپتی رہی۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے ساتھی سوا ہو رہے ہیں، میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ کرسی کے لیے نہیں ہو رہے، یہ پرمٹوں کے لیے نہیں ہو رہے، یہ اپنی چتراہٹ کے لیے نہیں ہو رہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو عائشہ کے دوپٹے کے لیے مارے گئے، یہ تو ابو بکر کی عزت کے لیے مارے گئے، یہ تو فاروق کی اعظم کی عزت کے لیے مارے گئے، تو پھر مجھے حوصلہ ہوتا ہے، اور حوصلہ بھی کیوں بلند ہوتا ہے، یہ حوصلہ بلند بھی کیوں ہوتا ہے کہ جن صحابہ کے لیے یہ لوگ مارے گئے 1400 سال پہلے، وہی صحابہ میرے نبی کے لیے مارے گئے، میرے رسول کے لیے مارے گئے، ان کی لاشیں میرے پیغمبر کے قدموں پہ تڑپتی رہی، ان کے جسم میرے رسول کے قدموں پہ تڑپتے رہے، ان کے بچے میرے نبی کی آبرو بچانے کے لیے یتیم ہوتے رہے، ان کی بیویاں میرے پیغمبر کی عزت کے لیے بیوہ ہوتی رہی، اور آج ان صحابہ کو اگر کوئی برا کہتا ہے، جو صحابی میرے رسول کے لیے شہید ہوئے، آج ان کو کوئی کافر کہے گا تو میرا فرض ہے کہ میں ان کی عزت پر پہرا دوں، میں ان کی عزت کی رکھوالی کروں، میں ان کی عزت کا چوکیدار بن جاؤں، اور ان کی عزت کی چوکیداری میں اگر میں مارا جاؤں، اگر ان کی عزت کی چوکیداری میں میں ذبح ہو جاؤں تو یہ غیرت ہے؟ بے شک نہیں ہے، یہ غیرت ہے، کیا ہے یہ؟ دہشت نہیں ہے۔ مسلم لیگ والے مسلم لیگ کے لیے مارے جائیں تو کوئی نہ ٹوکے، پیپل پارٹی کے کارکن اپنی جماعت کی کرسی کے لیے مارے جائیں تو کوئی نہ ٹوکے، میں ابو بکر کی عزت کے لیے قربانی دوں تو مجھے دہشت گرد کا بنا۔ قاری سلطان، میں تیری روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، قاری سلطان مجھے تیری نیکی اور تیرے تقدس کی قسم ہے، ہم جس راستے پہ کھڑے ہیں ذبح ہو کر بھی اس مشن کو پورا کریں۔ میں نے جنگ میں مسجد حکمواز کے جمعے میں کہا تھا پچھلے دنوں کہ اے اللہ حکمواز کی روح تک میرا پیغام پہنچا دے، اے میرے قائد، تیرے جانے کے بعد ہم آرام سے نہیں بیٹھے، تیری شہادت کے بعد ہم نے کوئی پرمٹ نہیں لیے، پلاٹ نہیں بنائے، جائیداد نہیں بنائی، 4.5 سال گزر گئے، ایک لمحہ آرام نہیں کیا، کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک نہیں، فجی لائن کا وہ جزیرا جہاں سورج چڑھتا ہے اور امریکہ کا وہ ریاست جہاں غروب ہوتا ہے، ایک ایک ملک میں اے جنگلی تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے. میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پر تھا، وہاں میرے انٹرویو جب اخبارات اور ٹیلی ویژنوں میں چھپے، ایران کے سفارت خانے پہ لڑتا تاری ہو گیا. اس نے اقوام متحدہ کے یونائٹڈ پریس سے کہا کہ فاروقی کو اس ملک سے نکالا جائے. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں تو آزادی. انہوں نے کہا یہ ہمارے خمینی کو کافر کہتے ہیں اور یہ شیعہ کے خلاف تقریریں کرتا ہے. میں نے کہا جناب سنو، جو شخص میرے پیغمبر کے خلفاء کو کافر کہے گا میں چاند پر جا کر بھی اسے کافر کروں گا. اگر کوئی موقع ملا کہ چاند پر جانے کی توفیق اللہ نے ہمارے کارکن کو دی تو میں چاند پر جا کر بھی کہوں گا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر. شیعہ قاری سلطان کو شہید کر کے تم سمجھتے ہو ہم کامیاب ہو گئے؟ تم نے تو جنگلی کو بھی شہید کیا تھا، پھر دیکھا اپنا حشر. 4.5 سالوں میں تم کہاں پہنچے اور ہم کہاں پہنچے؟ باپ قبر میں جانے کی نہیں ہے، باپ مرنے کی نہیں ہے، مرنا تو حق ہے، آج نہیں تو کل مریں گے اور جو لکھا ہے اس پر پورا اتریں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ مارے کیسے گئے؟ کیا صحابہ کے لیے مارے گئے یا بسوں کے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے؟ یہ دیکھنا. شیو تم یہ کہو کہ ابو بکر عمر کافر تھے، نعوذ باللہ. بہاول نگر کے مسلمانوں، خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر و صدیق تھا. میرے بھائیوں توجہ کرو، خمینی نے لکھا، فاروق اعظم کو کافر لکھا، جس پر 4.5 سال سے ہم نہیں چیخ رہے، ہم نے ہر جلسے میں دعائی نہیں دی. یہ خمینی کی کتابیں لے کر میں صدر اسحاق کے پاس نہیں گیا، نواز شریف کے دروازے پر نہیں گئے، فاروق لغاری کا ضمیر ہم نے نہیں جھنجھوڑا کہ یہ کتاب ہے جس میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا، اسے ضبط کرو. اس نے کہا ایران کی سرحدوں پر ہمیں خطرہ پیدا ہو جائے گا اور ہم ایران سے مجبور ہیں. میں نے کہا تم ایران سے مجبور ہو، میں گنبد خضرہ سے مجبور ہوں. تم خوش کرو ایران کو، میں ابو بکر عمر کو خوش کروں گا اور جان دے کر خوش کروں گا. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز میرے سامنے تو میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، وہ میرا پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ میرا پیغمبر جس نے ایک بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھائی، وہ میرا پیغمبر کہ جس کے سر پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، 6 مہینے تک عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی رہی اور جب عورت نے ایک دن کوڑا کرکٹ نہ پھینکا تو میرا پیغمبر اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا میں تو بیمار ہوں. حضور نے فرمایا میں عیادت کرنے آیا ہوں. اس کے لڑکے نے کہا ہم تو تمہارے دشمن ہیں. حضور نے فرمایا جو کام تمہاری اماں نے کیا وہ اس کی عادت تھی, جو میں نے کیا وہ میری عادت ہے, وہ میرا کام ہے. توجہ کریں, جس عورت نے پیغمبر کے چہرے پر جنازت کے ڈھیر ڈالے میرا نبی اس کے گھر گیا, گیا یا نہیں گیا؟ یہ میرے پیغمبر کی اپنی عزت کا معاملہ تھا کہ میرے پیغمبر کے چہرے پر ولادت کے ڈھیر ڈالے گئے تو میرے نبی اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. لیکن اسی پیغمبر کے سامنے جب میرے نبی کے اسی نبی کے سامنے جب اس پیغمبر کے اپنے صحابہ کی بات آئی تو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا سیاتی قوم ان قریب قوم آئے گی یقال لهم الرفضاء, اسے رافضی کہا جائے گا. وہ ہم یسبون اصحابی, وہ میرے صحابہ کو گالی دیں گے. الا خبردار فلا تعاقلوهم ولا تشاربوهم ولا تماقوهم ولا تتبعوا جنازهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. میرے پیغمبر نے فرمایا 1400 سال پہلے فرمایا کہ خبردار ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی, اسے رافضی کہا جائے گا. او مسلمانوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا, ان کے ساتھ جنازوں میں نہ جانا, ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا, ان کے ساتھ پانی نہ پینا, ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرنا, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, ان کے جنازوں میں آگے نہ جانا, ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا. میرے بھائیوں یہ 1400 سال پہلے اس پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک مشرکہ عورت کی عیادت کرنے کے لیے اس کے دروازے پر گیا لیکن صحابہ کی عزت کا سوال آیا تو اس نے کہا کہ صحابہ کے اس دشمن کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. میرے بھائیو توجہ, توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ منافقوں کے سردار کا. اور حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ جنازہ نہ پڑھا. حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا اور اس کا بیٹا چونکہ صحابی ہے اس سے وعدہ کیا. چنانچہ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جنازے کے بعد آیت اتری ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری, کہ پیغمبر آج تو تو نے جنازہ پڑھا دیا, آئندہ تجھے کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں بلکہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ تو جنازہ پڑھانے کی بات ہے, اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. حضور ایک جنازے میں تشریف لے گئے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے, بتایا گیا فلاں آدمی کا. حضور مصلی سے پیچھے ہٹ گئے تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتا, تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں جنازہ اس کا نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ انہ کان یبغض عثمانا, اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. جب میرے پیغمبر کے صحابہ کی بات آتی ہے تو مجھے بتاؤ میرے رسول نے کیا ہوا, ہم کیسے نرمی کریں؟ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے بارے میں نرمی ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے آج بہاول نگر کے اس عجیب اجتماع میں میں شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر تم کہتے ہو ہمارے خلاف کافر کافر کا نعرہ چھوڑ دیا جائے یا ہمیں جلسوں میں اس طرح کافر کہنے سے ہم رک جائیں, اس کا علاج ہوگا. چار ہماری شرطیں, وہ مان لو ہم کافر کافر کا نعرہ آج بند کر دیں گے, آج اعلان کریں گے کہ آئندہ یہ نعرہ نہیں لگے گا. پہلی شرط کہ ایران کا تمہارا پیشوا خامنائی اور صدر ہاشمی رفسنجانی اور پاکستان کے وہ اپنا نمائندہ جس کو مقرر کرے وہ اعلان کرے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اس کے علاوہ جو بھی آدمی کلمے کا کسی کو حصہ بنائے کسی چیز کو کسی لفظ کو وہ مسلمان نہیں. کلمہ طیبہ وہی ہے جو رسول اللہ کے دور کا کلمہ ہے. ایک یہ اعلان کرو, دوسرا یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن جو موجودہ ہے یہ مکمل اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس کے لفظوں میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں, جس طرح آسمانوں سے اترا تھا اسی طرح یہ مکمل اللہ کا کلام ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط ہے کہ 124,000 انبیاء کا درجہ 12 اماموں سے کم نہیں بلکہ ان کا درجہ اماموں سے اونچا تھا، یہ اعلان کرنا. اور چوتھا اعلان کہ 144,000 تمام صحابہ سچے تھے، مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، دیندار تھے، حضور کے عاشق تھے. چار چیزوں کا اعلان ریڈیو ٹیلی ویژن پر خامنائی کرے، رفسنجانی کرے، پاکستان کے شیعہ کرے، ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے، کافر کا نعرہ چھوڑ دیں گے، پھر جو کچھ تم سے ہوگا تم کرو، اور بے شک تم تقیہ تو نہیں ایسا کر لو، تقیہ کر لو. اپنے آپ کو کافر کہنے سے روکنے کے لیے تقیہ تو نہیں اعلان کروا لو، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو تقیہ واجب ہے اور ثواب ہے.